ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نصیحت فرمائیے. نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. جس شخص کو نصیحت اثر نہ کرے، بار بار شیخ نصیحت کر رہا ہے لیکن مرید ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا آپ تو ہمارے ابا ہیں، گھر میں گھسا جا رہا ہے، پیرانی صاحبہ کو اما بنا رہا ہے، گھر کا سامان لیے بھگا جا رہا ہے، زبردستی پیر دبانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لوگوں کو کوئی نفع نہیں ہوگا. نصیحت جب مفید ہو ایمان والوں کے لیے، تب سمجھ لو کہ یہ شخص اب کامیاب ہو جائے گا. علامہ عبد الوہاب شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قطب اور ولی اللہ ہیں، لکھتے ہیں کہ جس شخص کو نصیحت مفید نہ ہو اس کو اپنے ایمان کے معاملے میں نظر ثانی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نصیحت ایمان والوں کو مفید ہے. اور یہ ظالم کہتا ہے ہمیں کسی مولوی کی نصیحت فائدہ نہیں کرتی، تو علامت ہے کہ اس کا ایمان ہے بھی یا نہیں ہے، غور کرنا چاہیے اس کو. ایسے ہی جو نصیحت کرتا ہے اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ اس کے کان بھی تو سن رہے ہیں، وہ بھی تو مومن ہے. جب سب مومن کو فائدہ ہو نصیحت کا، تو جو نصیحت سنا رہا ہے اس کے بھی تو کان سن رہے ہیں، اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. دین سارا اتباع کا نام ہے. جو اپنے بزرگوں کی اور بڑوں کی بات کو اہتمام سے نہیں سنتا، یہ اس کے محرومی کی علامت ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر اور مرشد ہیں، فرمایا ابھی گنگوہ سے فوراً واپس جاؤ، ایسی حالت میں تم کیوں آئے؟ آج کل یہاں عرس ہو رہا ہے، تم نے آ کر ان کی تعداد بڑھا دی. انہوں نے کہا میں خالص آپ کے لیے ملنے آیا ہوں. فرمایا کہ جب سڑک پر تم تھے تو انہیں کے ساتھ تھے، لہذا تم نے گمراہ لوگوں کی تعداد بڑھا دی، فوراً واپس جاؤ، کیوں آئے؟ مولانا گنگوہی کے حکم سے، پیر و مرشد کے حکم سے واپس جا رہے تھے. 20 میل واپس دیوبند سے گئے تھے گنگوہی حضرت اپنے شیخ کی خدمت میں گنگوہ، 20 میل. ایک شاگرد نے، چونکہ بہت بڑے عالم تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اکابر علماء میں سے تھے، ایک شاگرد نے کہا کھچڑی تیار ہے، تھوڑا سا کھچڑی پیٹ میں ڈال لیجئے اور پانی پی لیجئے، 20 میل جانا ہے. فرمایا کہ میرے شیخ نے کہا فوراً جاؤ واپس، کیا یہ کھچڑی کھانا فوراً جانے کے حکم کے خلاف تو نہیں ہوگا؟ کچھ تو وقت لگے گا کھچڑی کھانے میں. یہ تھی اتباع. اس طرح سے لوگ اپنے بزرگوں کی اتباع کرتے تھے. آج ایک چیز کو 1000 مرتبہ کہو، کچھ نہیں اس کان سے سنا اس کا ہمیں یاد ہی نہیں رہتا. پھر ٹھیک ہے، جب تم کو شیخ کی بات بھی یاد نہیں رہتی تو اللہ بھی یاد نہیں رہے گا اس عذاب میں، یہ بھی سمجھ لو. جن کو اپنے شیخ کی بات یاد نہیں رہتی ان کو خدا بھی یاد نہیں رہتا، وہ نافرمانی گناہوں میں جری رہیں گے اور مرتے دم تک نجات نہیں پا سکیں گے. اس لیے بزرگوں نے یہ فرمایا، شیخ کے 3 حق ہیں، یاد رکھو اس کو، اطلاع، اتباع اور انقیاد. اپنے حالات کی اطلاع کرو، پھر جو تجویز فرمائے اس کی اتباع کرو، اور اس میں عقل کو دخل مت دو. اگر شیخ ذکر بتا دے ذکر شروع کر دو، شیخ ذکر چھڑا دے کہ ملتوی کرو، تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تم ذکر سے اپنے کو اور بڑا ولی اللہ سمجھ رہے ہو، تمہارا کبر بڑھ رہا ہے، تمہارا معدہ اس قابل نہیں کہ تم اس کو حلوا دیا جائے، تمہارے معدے میں فساد ہے، تمہیں بلوا دیا جائے گا دستاور دوا تاکہ سفرا اور گندے اخلاق خارج ہوں. تو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر شیخ کہہ دے کہ تم خانقاہ میں مہمانوں کو چولہا جلا کر لکڑی جھونکو اور چائے پلاؤ تو اسی سے ولی اللہ ہو جائے گا، اگر شیخ کہہ دے کہ تم مسجد کی نالی صاف کرو، مسلمانوں کے وضو خانے میں ان کا بلغم وغیرہ صاف کرو، اسی سے ولی اللہ ہو جائے گا، اگر شیخ کہہ دے کہ تم مسلمانوں کی جوتیاں سیدھی کرو نمازیوں کی، تو اسی سے ولی اللہ ہو جائے گا. یہ راستہ بالکل اتباع شیخ کا. اپنی عقل کو دخل مت دو. نمبر 2، اب میں جلدی، آج کا مضمون مسلسل نہیں رہے گا، آج مجھے کچھ متفرق باتیں بتانی. جیسے کوئی میزبان آپ کو ایک بوٹی گوشت دے دے، اس کے بعد ایک کباب کھلا دے، پھر ایک لڈو دے دے، پھر ایک مرنڈا پلا دے، تو آپ یہ نہ کہیے کہ آج کچھ ربط نہیں ہے، بے ربط ہی صحیح، مگر بڑھیا چیز مل رہی ہے. کیونکہ ایسے مصروفیات ہیں، ایک نکاح کا بھی مسئلہ ہے آج، اس لیے ذرا میں جلدی جلدی اہم باتیں بیان کر رہا ہوں. نمبر ایک, بیوی کو ملازمہ کی حیثیت دینا جائز نہیں ہے. بیوی کو نوکرنی اور خادمہ مت سمجھو کہ تم نے میرا تولیہ کیوں نہیں دھویا, بنیائن ہماری گندی ہے کیوں نہیں دھویا, جھاڑو یہاں کیوں نہیں لگایا. بیوی رفیق حیات ہے, جو رفیق حیات سمجھ کر پار کرے گا اس کی تو زندگی پار ہو جائے گی, اور جو اپنے کو مخدوم بیوی کو نوکرنی سمجھے گا اس کی زندگی اتنی مشکل میں پڑے گی, ایک نہیں دو لاؤ چار لاؤ, بار بار بدلتے رہو ساری زندگی مصیبت میں رہو گے. بس سمجھ لو تمہاری بیٹی اگر ہو کسی کے گھر میں اور اس کے مزاج میں کڑواپن ہو یا ذرا ایٹھ مروڑ ہو, یہ زیادہ گناہ زیادہ خطا مردوں کی طرف سے ہے. ہم کیوں اس کو کہیں کہ تم تولیہ دھو, ہم کیوں نہیں دھو لیتے, ہم اس پر فرض واجب نہیں ہے. دیکھو کسی مسئلے میں دیکھو, وہ رفیق حیات ہے, زندگی کی ساتھی ہے, محبت اور محبوبانہ مقام دو. حضرت حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں, اے عائشہ صدیقہ جب تم نارا ہم سے روٹھ جاتی ہے تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے. پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے, فرمایا جب تم مجھ سے روٹھی رہتی ہے تو کہتی ہے ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب خوش رہتی ہے تو کہتی ہے ورب محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. تو جب بیویوں کو نبی کی بیوی کو روٹھنے کا حق ہے, یہ سارا عالم جس کا ناز اٹھاتا ہے, سارا عالم جس کا ناز اٹھایا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بیوی کو یہ حق دیا, اور جب آپ آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے, کبھی چی بجے بھی نہیں ہوئے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہمارے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے آتے. یہ مزاج جو ہے ہم لوگوں کا معلوم نہیں کس غیر ملکی انپورٹ ہے, اخلاق ہے یہ کہ بیوی کو نوکرنی سمجھ کر خادمہ, صاحب میرا تو گھر آباد ہی نہیں ہو رہا ہے, میری تولیہ نہیں دھوتی, میرے کپڑے پر استری نہیں کرتی, میرا فلاں تکیا کا غلاف میلا ہے, میرے کمرے میں جھاڑو نہیں لگایا, خود جھاڑو لگا لو. تو رفیق حیات ہے, وہ زندگی کی ساتھن ہے. بعض وقت میں ان کا طبیعت سست ہے, بیمار ہے, کیا کیفیت ہے, لیکن مان لو ٹیڑھا پن بھی ہے, ٹیڑھا پن بھی اگر ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں برسر ممبر کہ جس نے اپنی بیویوں کے ٹیڑھے پن پر صبر کر لیا اور پار کر دیا, اس نے اللہ تعالیٰ کے ایک بندی کو پار کیا. اللہ اس کی یہاں پار کرے گا, آخرت میں بھی پار کرے گا انشاءاللہ تعالی. جس طرح سے کسی باپ, ایک باپ کے پاس ایک ہی بیٹی ہے, بڑی اکلوتی مگر مزاج کی کڑوئی ہے, صورت کی بھی اچھی نہیں ہے, منہ بھی ٹیڑھا ہے اور اخلاق بھی ٹیڑھے ہیں, پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میرے دوست کی بیٹی ہے, پار کرنا ہے اس کو. کچھ بھی ہو گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ پھر بھی مگر, گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ پھر بھی مگر, گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ پھر بھی مگر, جو تیری مرضی کے بندے تھے, جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے, جو تیری مرضی کے بندے تھے. بھائی اس کو اور ذرا اس طرف کرو, بھائی مجھ کو اتنا جھکنا پڑ, یہاں بیچ میں لاؤ اسے, بس. گزر گئی جو گزرنا تھی, گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ پھر بھی مگر, جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے. مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کا, شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ مظہر جان جانا اتنے نازک تھے کہ جب شہید کیے گئے تو بارود کی تکلیف بیان کیا اور گولی کی تکلیف نہیں بیان کیا. پوچھا حضرت کیا تکلیف ہے, میں اس میں جو بدبو تھی گندھک میں گولی جو ماری ہے جس ظالم نے, اس گندھک سے تکلیف ہے. اتنے نازک تھے, دلی کی جامع مسجد جا رہے ہیں, چارپائی ٹیڑھی ہے سر میں درد, رضائی اوڑھی تاگا ٹیڑھا ہے سر میں درد. بادشاہ نے آ کر پیالہ پانی پی کر ترچھا رکھ دیا. بادشاہ نے کہا میں کوئی خادم بھیج دوں, فرمایا دیکھیے جب آپ کو پیالہ رکھنے کی تمیز نہیں ہے, ٹیڑھا پیالہ رکھ کر میرے سر میں درد کر دیا تو آپ کے نوکر کا کیا حال ہوگا, جب شاہ کا یہ حال. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا, اے مظہر جان جانا بڑا نازک مزاج ہے, جا ایک لڑکی سے شادی کر, ایک عورت سے, لڑکی نہیں تھی عورت تھی, بیوہ تھی, مزاج کی کٹکھنی کڑوی, سخت کڑوی, لیکن تلاوت کرتی تھی, پانچوں وقت کی نمازیں تھی. اللہ ورنہ بے نمازی کو اللہ میاں نہ کہتے, یہ اللہ تعالیٰ کا بھی تو معاملہ ہے. مظہر جان جانا نے ان کا برداشت کیا, صبح شام کڑوی کڑوی بات. کوئی مرید ہونے گیا, پوچھا حضرت کہاں ہیں, کہا ارے حضرت کو ہم جانتے ہیں, تم کیا جانو, حضرت تو رات دن میرے ساتھ رہتے ہیں, حضرت کچھ نہیں ہے, خامخواہ تجھ کو دھوکہ لگ گیا. ایسی کڑوی بات، لیکن ساری زندگی برداشت کیا. ایک قابلی شاگرد پٹھان نے کہا کہ حضرت آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ فرمایا اسی کی برکت سے آج مظہر جان جانا کا ساری دنیا میں ڈنکا پٹ رہا ہے کہ ملک شام کے علماء بھی جا کر بیعت ہوئے، مولانا خالد کردی اسی سلسلے میں آ کر بیعت ہوئے، اتنے میں شام کے رہنے والے تھے. تو بتلا دیا کہ ایک بزرگ شیر کی سواری پر تھے، شیر کی سواری پر، اور لکڑی کاٹ کر جنگل کی شیر پر رکھتے تھے اور سانپ کے کوڑے سے اس کو مارتے تھے. ایک خراسان سے ایک مرید ہونے گیا، اس نے پھر بیوی کٹکھنی تھی، کڑوی مزاج، اس نے کچھ انڈ بنڈ باتیں بدتمیزی کی، وہ رونے لگا کیا ہے اتنی دور سے میں آیا اور میرا تو سارا سفر بیکار گیا. لیکن ایک محلے والوں نے کہا وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، اس بیوی سے کہنے سے مت کچھ اس حضرت کے بارے میں گمان کرو، جاؤ دیکھو جنگل میں کیا حال ہے. جنگل میں جا کر دیکھا تو شیر پر بیٹھے ہوئے اور سانپ کا کوڑا مارتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کر مسکرائے کہ شاید میری بیوی سے پالا پڑا ہے. میں کچھ خیال مت کرو، گر نہ صبر امی کشید بارزن، اگر میرا صبر میری بیوی کی تکلیفوں کو نہ برداشت کرتا، کہے کشید شیر نر بیگار من، یہ شیر نر میری بیگاری نہ اٹھاتا، میرا غلام میری مزدوری نہ کرتا. گر نہ صبرم می کشید بارزن، اگر میرا صبر میری بیوی کا بار نہ اٹھاتا، بوجھ نہ اٹھاتا تکلیف، تو کہے کشید شیر نر بیگار من، تو یہ شیر نر میری بیگاری اٹھاتا، میرا غلام بنتا. اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں، لیکن جبکہ ہم اپنے کو مخدوم نہیں سمجھیں گے، ہم بیوی کو جب نوکرنی نہیں سمجھیں گے، جب جا کے گزارا ہوگا؟ کپڑا دھوتی ہی نہ دھوئے، خود دھو لو، نوکر رکھ لو، ڈرائی کلینرز دے دو اپنی تولیہ. لیکن ایک گھر برباد کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے چند پیسے خرچ کر کے اپنی تولیہ اور اپنے کپڑے دھلوا لو، اور نوکرنی ماسی سے اپنے گھر میں جاؤ، بجائے اس کے کہ اگر اولاد بھی ہے کل کو بیٹا کیا کہے گا کہ باپ میرا اس ظالم باپ نے میری ماں کو طلاق دیا تھا. ایک گھر برباد کرنے سے پہلے ذرا سوچ لو اس کو، میں کہتا ہوں سوچ لو. ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی، میاں بیوی دونوں قبروں میں چلے جاؤ گے، زندگی خاموش ہو جائے گی. وہ قبر میں پڑے ہوں گے، مگر سوچ لو اس کو کہ ساری زندگی جن لوگوں نے ایسا قدم اٹھایا ہے، میں نے آج تک ان کو چین نہیں پایا. میں بتاتا ہوں کہ ایک عورت کالی تھی اور ماں کی غلطی سے شادی ہو گئی. ماں کو 11 نمبر کا چشمہ تھا، نہیں پہچان سکی. ساری زندگی وہ پریشان تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے مشورہ دیجئے، میں طلاق دے دوں. میں نے کہا 4-5 بچے ہو گئے، شکل کیا ہے میاں، تم کو کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے تو بنایا. ایک آدمی جا رہا تھا، ایک برتن بنانے والا تھا، تو وہ بنا رہا تھا، ٹیڑھا بھی ہو جاتا تھا، سیدھا بھی ہو جاتا تھا، تو کسی کی شکل پر کوئی ہنسے تو اس بزرگ نے فرمایا شکل پر ہنسنا نہیں ہے، شکل کے بنانے والے پر ہنسنا ہے. جیسے برتن اگر ٹیڑھا ہو گیا اور ٹیڑھے برتن پر ہنس رہا ہے تو کمہار کہتے ہیں اس کو، اردو میں کمہار، جو برتن بناتے ہیں مٹی کے، تو مٹی کے برتنوں کو ہنسنا کمہار پر ہنسنا ہے، یعنی اس بنانے والے پر. اس لیے شکل کیا ہے، کتنے شکل کے کم تر لوگ ولی اللہ ہیں اور کتنے گورے چٹے جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، اس لیے جس کی شکل اچھی ہو اور بیوی اچھی نہ ملی ہو، وہ آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، سنت ادا ہو جائے گی. اللہم انت حسن تخلقی، اے اللہ آپ نے میری شکل اچھی بنائی، میری تخلیق و میرے اعضاء اچھے بنائے، فحسن خلقی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. اخلاق بھی اچھے، اخلاق سے قیمت ہماری ہے، شکلوں سے قیمت نہیں ہے. لہذا اس نصیحت کو میں آج زیادہ دلائل نہیں پیش کروں گا، مختصر نصیحت پیش کروں گا. جن کو مجھ سے نیک گمان ہے وہ میری نصیحت کو بلا دلیل مان لیں کہ اختر کی بال سفید ہوئے ہیں بزرگوں کی صحبت میں. کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 12 مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کی تھی، اور جو حقی الامت کے سب سے بڑے خلیفہ تھے اور بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ 15 سال اختر نے لگایا ہے، جس میں 10 سال 8-9 سال جنگل میں بالکل پھول پور کے اندر، پھر شاہ راول حق صاحب کے ساتھ لگا ہوا ہوں، اور جب بالغ ہوا ہوں تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں، ان کی صحبت میں آنکھیں کھولی اور بالغ ہوا، اور 3 سال تک الہ آباد میں ان کے ساتھ رہا. اس لیے میرا تجربے سے فائدہ اٹھا لو. بعد میں وہی جو طلاق نہیں مانے، آخر میں کیا ہوا، خوبصورت بیوی لائے، کچھ دن بڑے مزے اڑائے, اس کے بعد فالج گرایا اللہ نے. کیونکہ جب وہ 12 بجے رات کو طلاق دیا تو وہ عورت 5-6 بچے کو لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور آنسو بہے اور خدا سے کہا, ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. آدھی عقل کی ہیں, یہ آدھی عقل کی ہیں, آپ پوری عقل کے ہیں, آپ اپنی پوری عقل سے ان کے ساتھ پار کر دیجیے. آدھی عقل والے پر غصہ کرنا یہ اس پر ظلم ہے. جب آدھی عقل اللہ نے دی اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ عورت کو اللہ نے آدھی عقل دی تو ہم کو پوری عقل دی, پوری عقل والوں کو چاہیے کہ آدھی عقل والوں کی پار کر دیں. دنیا چند دن ہے, دنیا زیادہ دن کی نہیں ہے, ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی. نتیجہ کیا ہوا, ان کو فالج گرا. زندگی بھر جب تک جیے پیخانہ پھیرتے رہے چرپائی پر, اور وہ حسین عورت جس کو لائے تھے وہ بھی لات مار کر بھاگ گئی. نہ دنیا ملتی ہے نہ کیا کہیں, بس اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ایسے لوگوں کی اور معاف فرمائے. لیکن میں صرف آج کوئی دلیل پیش نہیں کروں گا, جس کو 100 دفعے غرض ہو میری بات مانے, ورنہ جس کے مشورے پر اس کا دل ٹھکتا ہو وہاں مشورے پر عمل کرے. میں شکایت بھی نہیں کروں گا, میں شکایت بھی نہیں کروں گا کہ آپ نے میرا مشورہ کیوں نہیں مانا, لیکن میرا دل ضرور دکھتا ہے کہ اللہ کی بندیاں ہیں, اللہ کی بندیاں ہیں, ان کو دکھ مت پہنچاؤ, ان کا دکھ تم برداشت کر لو. ہاں, نماز نہ پڑھیں اور آپ کو کہیں سینما لے چلو, ان باتوں میں ہم کہیں گے بالکل پکے رہو, ایک دم مضبوط. کبھی بیوی کی بات مت مانو, یا بیوی کہے کہ اپنے بیٹے کو نکال دو, ہرگز مت نکالو. کہے بہو کو نکالو, ہرگز مت نکالو. کسی پر ظلم نہ کرو, نہ بیوی پر ظلم کرو, نہ بیوی کو ظلم کرنے دو. یہ ہے آپ کا عدل, یہ ہے آپ کا تقویٰ, یہ ہے آپ کی سمجھ. اگر عقل کی تھوڑے ہو تو جاؤ کسی اللہ والے سے مشورہ کرو, پوچھو اس سے. لہذا یہ ایک جملہ نوٹ کر لو, زیادہ مضمون یاد نہیں رہتا, کہ بیوی کو خادمہ سمجھنا جائز نہیں ہے, بیوی کو نوکرنی سمجھنا جائز نہیں ہے. مسئلہ سمجھ لو, رفیق کیا ہے, وہ خوب سمجھ لو کیا ہے, رفیق حیات ہے, زندگی کی رفیق ہے, رفیق ساتھی, ساتھی ہے. یہاں تک کہ اگر بیمار ہو جاؤ تو پکا کے کھلاؤ, بیمار ہو جاؤ خود جھاڑو لگا دو. بس سمجھ لو, تمہاری بیٹی کے ساتھ جو معاملہ پسند کرتے ہو وہی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ پار کر دو, اور بیٹی کو بھی چھوڑو. اس سے آگے ایک اونچا مقام ہے, یہ اللہ کی بندی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے کہ میری بندی کو کیسا پار کر رہا ہے. قیامت کے دن اس کا انعام انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لینا. ہزاروں گناہوں کے باوجود وہ قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم نے میری بندی جو مزاج کی ٹیڑھی تھی, نالائق تھی, تم نے پار کیا, آج میدان قیامت میں تم کو پار کرتا ہوں, میں تمہاری نالائقی کو معاف کرتا ہوں. آج یہاں معاف کر دو, کل وہاں معاف ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, اللہ تو ہے بونا یغفر اللہ لکم, یا تم کوئی بات پسند نہیں ہے اے ابو بکر صدیق کہ تم میرے ایک بندے کو معاف کر دو اور قیامت کے دن میں تمہیں معاف کر دوں. تو آپ نے فرمایا کہ واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی, خدا کی قسم, یہ ابو بکر صدیق کا جملہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خدا کی قسم میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے اس بندے کو معاف کر دوں جس کے لیے سفارش نازل ہوئی ہے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے. اور اولاد بھی کہے گی کہ بارے شاباش میرے باپ, کہ آپ نے میری ماں ایسی کٹکھنی اور ایسی بد اخلاق سے پار کر دیا اور میری ماں کو طلاق نہیں دیا. لیکن میرا یہ مشورہ میرے ساتھ ہے, کسی کو میرا مشورہ تحمل سے باہر ہو اور وہ اندیشہ ہو کہ پاگل ہو جائے, برداشت نہیں ہے, تو وہ کسی عالم سے, مفتی سے مشورہ کر لے. لیکن برداشت نہ ہونا یہ علامت ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے اور یہ کسی گناہ میں مبتلا ہے. دو وجہ سے, یا تو طبعی طور پر کمزور دل کا ہے, غصے کا مزاج ہے, یا پھر اس کے اندر کسی گناہ سے بدنظری سے بے صبری آتی ہے. جو بدنظری کرتا ہے اس میں بے صبری آتی ہے. ہر گناہ کی خاصیت ہے کہ اس سے روحانیت اور دل میں کمزوری آ جاتی ہے, اور وہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے اور دل میں سختی آ جاتی ہے. ورنہ اس سے کتنے واقعات میں سنا سکتا ہوں کہ جن اولیاء, جن کو اللہ نے اپنا ولی بنایا, انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح پار کیا. ابھی ایک بزرگ کو سنو کہ کرامت بھی دکھا دی, اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے خدا مجھے کرامت دے دیجئے کہ میں اپنی اس کٹکھنی ہر وقت اذیت دینے والی بیوی سے نجات پا جاؤں. بڈھی بھی ہو کر ستا رہی تھی, آسمان سے آواز آئی, اے بڈھے, اے میرے ولی اللہ, جلدی سے چارپائی پہ بیٹھ جائے, ابھی اڑنے لگے گی. وہ بیٹھے اڑ گئی, چارپائی کئی دفعے اڑی, اور جب واپس آئے تو پوچھا تم نے کسی کو اڑتے ہوئے دیکھا. اس بڈھے نے کہا, ہاں ایسے ولی اللہ ہوتے ہیں جو آسمانوں پر اڑتے ہیں, ایک تو ہے زمین پر دھرا رہتا ہے ڈھیلا کی طرح. زمین پر کس طرح رہتا ہے؟ ڈھیلا کی طرح. تو کہا وہ میں ہی تو تھا. دل میں سوچا آپ کو کامیاب ہو گئے کیونکہ معتقد ہو گئی. کہا میں ہی تو تھا. تو اس نے کہا اچھا آپ ہی تھے, جب ہی تو میں کہوں کہ ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہا تھا. نجات چھٹی نہیں ملی ان سے, یہ دنیا چھٹی ملنے کی جگہ نہیں ہے, یہ امتحان کی جگہ ہے, دارالعمل ہے, دارالامتحان ہے. ہر شخص کا الگ الگ پرچہ ہے, کسی کا غصے میں علاج پرچہ ہو رہا ہے, کسی کا شہوت میں, کسی کا دونوں میں. اس میں غصے کا بھی مرض ہے اور بدنظری اور شہوت عشق مجازی کا بھی مرض ہے. کسی میں, کسی کے اندر مال کی محبت ہے, کسی کے اندر لباس کی ہے, کسی کو مکان بنوانے. ہر شخص کے الگ الگ پرچے عشق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہو رہا ہے. نمبر دو, ساس سسر کو مثل اپنے ماں باپ کے چاہیے سمجھنا. تفسیر روح المانی کے اندر دیکھیے, علامہ علوسی فرماتے ہیں المراد بالارحام الاقرباء من جهة النسب ومن جهة النساء. ساس سسر ایسے ہی ہیں جیسے اپنے ماں باپ, جتنا حق ان کا ہے اتنا ہی حق ان کا ہے. ذرا ذرا سی بات میں ساس سسر سے لڑنا, بدتمیزی کرنا, گویا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمان ہے. جتنا اپنے ماں باپ کے اور ماں باپ کی نافرمانی کا کیا وبال ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا اور معافی نہ مانگی تو اس شخص کو مرنے سے پہلے پہلے عذاب دیا جائے گا, دنیا ہی میں عذاب دیا جائے گا. تمام گناہوں کی سزا کب کہاں ملتی ہے, جہنم میں, قیامت کے دن. لیکن ماں باپ کے جو انہوں نے ماں باپ کو ستایا, ان کو رلایا, ان کے ساتھ بدتمیزی کی, ان کا دل دکھایا, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ موت اس کو نہ آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں عذاب نہ دے دے. اب جن لوگوں نے ماں باپ کو ستایا لیکن ان کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, ایسے اولاد جو کہ زندگی میں ستایا, ماں باپ قبروں میں پہنچ گئے, وہ ماں باپ کو ثواب پہنچائیں, ان کی مغفرت کی دعائیں مانگیں, ان کو خوب ثواب پہنچائیں, صدقہ جاریہ جاری کریں, تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد فرما بردار, ماں باپ کے فرما بردار اولاد کے رجسٹر میں لکھ دے گا. لہذا جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستا چکے اور وہ موجود نہیں ہیں, ان کے لیے دعائیں مانگیں, صدقہ جاریہ کریں, تین مرتبہ قول اللہ شریف پڑھ کے بخشے, انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن وہ فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا. اب ایک مسئلہ بتانا ہے, مساح کا طریقہ وضو میں کیسے مساح کریں. دونوں ہاتھ جو بھیگے ہوئے ہیں اس کو یہاں رکھ دیجئے اور بالکل پیچھے ایسے کر کے پیشانی سے اس کو ایسے کھینچ لو, بس گدی تک, بس ہو گیا مسا, یہ سر کا مسا ہو گیا. نہ یوں کرنے کی ضرورت ہے, نہ یوں کرنے کی, نہ واپس لانے کی. اور کان کا مسا کیسے ہوگا, کلمے والی انگلی سے نیچے سے لائیے, لو سے نیچے سے اوپر, اور تمام کھڈے جتنے ہیں اس میں انگلی کو پھرا کر, انگلی میں پورے کھڈوں میں پھلا دیجئے. اس کے بعد چھنگڑیا, یہ پتلی والی انگلی کان میں ڈالیے, وہ یو ہر رکو ہما, ذرا سا اس کو ہلا دیجئے, بس کان کا مسا ہو گیا. باہر کا مسا کیسے ہوگا, انگوٹھے کو نیچے سے لائیے, خوب یاد رکھیے, نیچے سے, من الاسفل الى الفوق, نیچے سے لا کر یوں کر دیا. اور گردن کا مسا یوں کر دیا, بس گردن کا مسا ہو گیا. حلق کا مسا کرنا بدعت ہے, حلق کا مسا نہیں کرنا چاہیے, یہاں نہیں مسا کرنا چاہیے, گردن کا مسا ہوگا. پھر سے ایک دفعہ سمجھ لیجیے, پورا سر پر دونوں ہاتھ یوں رکھا, گیلا ہاتھ, پانی سے تر, اب لے گئے یہاں, ہو گیا مسا. اس کے بعد یہ انگلی سے, کلمے والی انگلی سے نیچے کی لو, یہاں سے لائیے, یہ کان کے اندر کا مسا ہے, یوں لا کر کھڈوں میں انگلی پھیرائیے اور چھنگلیاں داخل کیجئے, ذرا سا ہلا دیجئے, حرکت دے دیجئے. اس کا نام تحریک ہے, لیکن وہ تحریک نہیں جو آج کل تحریکیں چل رہی ہیں. عربی میں تحریک کے معنی حرکت دینا, یحرکوہما. اس کے بعد پھر باہر کا مسا کیسے ہوگا, انگوٹھے کو نیچے سے لائیے, نیچے سے لا کر اوپر سے یہاں تک لائیے, سمجھ گئے, اوپر سے لائیں گے سنت کے خلاف ہوگا, نیچے سے لائیے یہاں تک, اور پھر گردن کا مسا یوں کر دیجئے, ہو گیا مسا, بدعت ہے حلق کا مسا کرنا. اور داڑھی کا خلال کیسے کریں, انگلیوں کا جو خلال نہیں کرے گا, جہنم کی آگ اس کو خلال کرے گی. سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, خللوا اصابعکم کیلا تتخلل النار, انگلیوں کو خلال کرو ورنہ جہنم کی آگ خلال کرے گی. دیکھو ہاتھ کا خلال ایسے کریں گے، تین دفعہ ہاتھ دھونے کے بعد انگلی پوری داخل کر دو اور پھر اوپر کھینچ لو بس، اور اس میں داخل کیا، اوپر کھینچ لیا، انگلیوں کا خلال ہو گیا. پیر کا خلال کیسے ہوگا؟ چنگلیاں سے، بائیں پیر کی چنگلیاں سے شروع کیجئے، ڈال کر اوپر کھینچیے، ڈال کر اوپر کھینچیے، اوپر کو کھینچے، اس طرح سے پانچوں انگلیاں ہو گئیں. اب دوسرے پیر کے انگوٹھے سے شروع کیجئے، چنگلیاں سے شروع کر کے چنگلیاں تک لائیے، سیر ترتیب وار، بس یہ اس کا ہو گیا. اب داڑھی کا خلال کیسے ہوگا؟ ایک مٹھی پانی لیا اور یہاں لگایا اور ذرا سا حرکت کر دیا تاکہ جڑیں بھیگ جائیں، اور اس کے بعد پانچوں انگلی داڑھی میں ڈالیے، پانچوں انگلی داڑھی میں ڈال کر یہ دعا پڑھیے، ہا کزا امرنی ربی، پڑھیے ہا کزا امرنی ربی، پھر پڑھیے ہا کزا امرنی ربی، میرے رب نے اس طرح سے ہم کو حکم دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اب آپ بتاؤ، جو داڑھی نہیں رکھے گا اس سنت کو زندگی بھر کر سکتا ہے؟ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پوچھیں گے کہ اے میرے امتی میری شفاعت اس کو چاہیے، کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کے بغیر تو میرا چارہ نہیں ہے، کوئی نجات کا ذریعہ نہیں. تو فرمائیں اگر یہ سوال کر لیں کہ میری شکل کیسے کیوں نہیں بنائی، میری شکل میں تم کو کیا عیب نظر آیا، میری شکل تم کو کیوں خراب معلوم ہوئی، دوسروں کی شکل بنائی میری کیوں نہیں بنائی، سکھوں نے اپنے گرو نانک کی بنائی اور تم میرے امتی ہو کر اپنے رسول کی شکل کیوں نہیں بنائی، تو اس کا جواب سوچ لینا. اور اگر رکھ لیا تو قیامت کے دن سرخ رو رہو گے انشاءاللہ. اور کیا شعر پڑھو گے؟ تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. چاروں امام، ایک صاحب جو میرے خاص ہیں بہت بڑے افسر، حج کرنے گئے، داڑھی نہیں رکھتے تھے، اور ایک عرب کے آدمی نے ان کو کہا کہ چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے، جیسے عید کی نماز واجب، جیسے بقرعید کی نماز واجب، جیسے قربانی واجب، اسی طرح یہ واجب ہے، چاروں اماموں کے نزدیک کسی امام کا اختلاف نہیں ہے. اب ان کو دیکھا، رکھ لیا انہوں نے. مسئلہ بعض لوگوں کو نہیں معلوم، سمجھتے معمولی حکم ہے، منڈانا کترانا دونوں حرام ہے. بہشتی زیور حصہ نمبر 11، بہشتی زیور حصہ نمبر 11 صفحہ نمبر 115، متبوعہ مولانا شبیر احمد شبیر علی صاحب کی، دیکھ لو اس میں. منڈانا بھی حرام، کترانا بھی حرام. میرا آپ سے کوئی شکایت نہیں، نہ میں آپ کو حقیر سمجھتا ہوں. آپ کو حقیر سمجھنا کسی کو حرام ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو عزت فرمائے اور ہمارا بھی ثواب لگ جائے. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ایسے لوگوں کو جو داڑھی نہیں رکھتے ان کو حقیر سمجھتا ہوں. واللہ کہتا ہوں حقیر سمجھنے کو حرام سمجھتا ہوں. کیا جب ان کا کوئی عمل اور اچھا ہو جس سے وہ جنت میں چلے جائیں، اور کیا عمل ہمارا کیا پکڑ ہو جائے. اس لیے دوستو میں اکرام کے ساتھ پیش کرتا ہوں. لہذا مسا کا طریقہ سمجھ لیا، اب نماز آگے چلیے. وتر سے پہلے عشاء کی نماز 4 فرض 2 سنت پڑھی، وتر سے پہلے 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیں، تہجد کی نیت سے، توبہ کی نیت سے اور صلاۃ حاجت کی نیت سے. 3 نیت کریں، تہجد، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت، اور اس میں پھر سلام پھیر کر جو سورہ چاہیں پڑھیں، دعا مانگ لیں، توبہ کر لیں دن بھر کی. یہ ون ڈے سروس ہے، ڈرائی کلینس کی ون ڈے سروس، دن بھر کی خطاؤں کو اے اللہ معاف کر دے. اور حاجت پیش کر دو کہ سب سے بڑی حاجت میری یہ ہے کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں، آپ ہمیں اپنا بنا لیں، اولیاء اللہ والی زندگی دے دیں، بس یہ سب سے بڑی حاجت ہے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اس سے بڑھ کر ہوشیار اور عقل مند کوئی نہیں. جو خدا سے خدا کو مانگ رہا ہو، جو خدا سے خدا کو مانگتا ہے، اس سے بڑھ کر روئے زمین میں کسی کی دعا بھی نہیں ہے. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. تو آج سے تہجد کے پڑھنے سے 4 فائدے ہیں. نمبر 1 کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے، فَإِنَّهُ دَعْوَ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ. نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کو اس نماز کو ذریعہ قرب بناتے ہیں، اللہ کا مقرب پیارا ہو جاتا ہے، قربت لکم الی ربکم. نمبر 3 مغفرت للسیئات، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نمبر 4 منہات عن الاثم، گناہ سے بچنے کی طاقت اس کو روحانی عطا ہوتی ہے. اب 3 بجے رات کو کون سے اٹھنے والے ہیں؟ بہت کم اٹھنے والے ہیں. جو اٹھتے ہیں ان کو مبارک ہو، لیکن جو نہیں اٹھ پاتے وہ وتر سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے. حدیث کے مطابق حضور فرماتے صلی اللہ تعالی وسلم کل ما صلى بعد صلاه العشاء قبل النوم فهو من الليل، جس نے عشاء کے بعد دو چار رکعت پڑھ لی وہ بھی تہجد گزار ہے. جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تہجد گزاروں میں لکھوا رہے ہیں تو پھر کیوں شک و شبہ کرتے ہو؟ نہیں صاحب وہ رات کی بات اور ہے. ارے میاں بات اس کا انجام یہ ہوگا کہ پڑھے سوتے رہو گے، اگر پھر آپ کھل جائے تو پھر پڑھ لو، لیکن دو رکعت وتر سے پہلے پڑھ لو، تین نیت کر لیجیے اس میں، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت، صلاۃ تہجد، تو قیامت کے دن آپ تہجد گزار اٹھائے جائیں گے. علامہ شامی سب سے بڑی فقہ کی کتاب میں لکھتے ہیں فَإِنَّ سُنَّتَ التَّحَجُّد فَإِنَّ سُنَّتَ التَّحَجُّد تَحْصُلُ بِالتَّنَفُّل بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَبْلَ النَّوْمِ، سنت تہجد اس کی ادا ہو جائے گی جو وتر سے پہلے عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہے. اور عقیل امت کے امداد الفتاوہ میں بھی لکھا ہے. اور کبھی کبھی اثر سے پہلے کوشش کیجیے کہ چار رکعت سنت بھی پڑھ لیجیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے، رحم اللہ عبدن صلی اربع رکعات قبل العصر قبل مکتوبۃ العصر، عصر کی فرض نماز سے پہلے جو چار سنت پڑھ لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کر دے. چار سنت پڑھ کر اللہ سے مانگ لیجئے کہ اللہ میرے نبی نے جو رحم کی اللہ سے وعدہ کیا ہے وہی رحم دے دے، اور ایسا رحم دے دے کہ میری دنیا بھی بن جائے میری آخرت بھی بن جائے. اور مغرب کی نماز کے بعد تین فرض، دو سنت، دو نفل سب پڑھتے ہیں، تین فرض، دو سنت، دو نفل، دو نفل آپ اور پڑھ لیں تو آپ اوابین میں شامل ہو جائیں گے. چھ رکعت اوابین کی ہے مگر سنت موقعہ ملا کر، یہ مسئلہ بہت کم علماء بھی جانتے ہیں، بڑے بڑے علماء جانتے ہیں اس مسئلے کو. جس کو میرے کسی بات میں تحقیق کرنی ہو آ کر مجھ سے دلیل کا مطالبہ کرے، ورنہ نفل اور پڑھ لو. تو دو سنت اور دو نفل جو پڑھتے تھے، چار تھی نا پہلے، چار تھی، اب دو اور ملا کر آپ کی چھ ہو گئی، مفت میں اوابین مل گیا. اور اوابین کا ثواب اتنا ہے کہ جو شخص 12 سال کی عبادت کا نفلی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے اس کے نام 12 سال، اور اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. چھوٹے چھوٹے مراد ہیں سرائر. اور ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی روزانہ پڑھنے، جن کو میں نے 500 نہیں بتایا ہے، یا وہ رابطہ کسی اللہ والے سے نہیں کرتے بزرگان دین سے یا اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے غلاموں سے، تو ایک تسبیح کم سے کم پڑھ لیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم جو 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، درمیان درمیان میں بزرگوں نے نصیحت کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھی ملا لو، تو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ثواب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کا منہ چاند کی طرح، 14 تاریخ کی چاند کی طرح روشن ہوگا. اب کوئی کہے کہ اگر ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، خالی 100 مرتبہ یہی پڑھ لیا کریں لا الہ الا اللہ، تو کیا ہمارا منہ بھی روشن ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک روشن ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشارت دے دی، آپ کی بشارت غلط نہیں ہو سکتی. اور جو اللہ جب فیصلہ کر دے گا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق، جو اللہ فیصلہ کرے گا کہ مجھے اب اس بندے کا منہ قیامت کے دن 14 تاریخ کی چاند کی طرح اجالا روشن کرنا ہے، تو اسی اللہ کے ذمے یہ بھی ہے کہ منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق بھی دے گا اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے بچنے کی توفیق بھی دے گا. لہذا حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل بھی چاہیے، اور عقل وہی ہے جو اللہ والوں کی صحبت لے کر آئی ہو. والدین کے بارے میں ایک حدیث سناتا ہوں. ما من ولد بارن، کوئی نیک بچہ ایسا نہیں ہے، نیک اولاد، نظرا الى والدیہ نظرت رحمت، جو اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے، پیار کی نظر سے دیکھے کہ یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے. جب ہم ایک فٹ کے تھے، آدھے فٹ کے تھے، ماں ہماری کیسے پیخانہ پیشاب ہماری کراتی تھی، سردیوں میں وہ ہمیں سوکھی جگہ سلا دیتی تھی اور گیلی جگہ، ٹھنڈی جگہ خوش ہو جاتی تھی. اب باپ اسی طرح اپنی کمائی سے، پسینہ خون سے ہمارے پڑھائی میں خرچ کرتا تھا، ہمیں گود میں لے کر کھلاتا تھا، بیٹا بیٹا کہتا تھا. اب بڈھا ہو گیا تو اس کو جو نظر رحمت سے دیکھے گا، ما من ولد بارن، یعنی نیک اولاد ہو، روزہ نماز بھی کرتا ہو، یہ نہیں کہ بس ہیروئن پیتے رہو، افیم پیتے رہو اور ماں باپ کو جا کے نظر رحمت سے دیکھ لو. ایک پہلی قید حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگا دی، ما من ولد بارن، بار مانے نیک، جو نیک اولاد بھی اپنے ماں باپ کو دیکھے گی نظرتا رحمتن، رحمت کی نظر سے، کتب اللہ لہو، اللہ اس کے لیے لکھ دے گا، حجتن مبرورتن، ایک حج مقبول کا ثواب، حجتن مبرورتن، ایک حج مقبول کا ثواب لکھے گا. صحابہ نے کہا، قالو، وَإِن نَظَرَ رَحْمَتٍ وَإِن نَظَرَ نَظْرَةَ رَحْمَتٍ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ, اگر کوئی 100 دفعہ دیکھے اپنے ماں باپ کو رحمت سے تو آپ نے فرمایا 100 حج کا ثواب ملے گا. قَالَ نَعَمْ, ہاں بے شک, اللہ اکبر وَأَطْيَب, اللہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے ثواب دینے میں, اس سے بھی زیادہ اس کی رحمت وسیع ہے. یہی ایک حدیث کافی ہے. اور ستانے والوں کا 2 مہینے بتا دیا عذاب, کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو عذاب دیا جائے گا, زندہ ہو تو معافی مانگ لو, اگر مر چکے ہیں ان کے لیے دعا مغفرت صدقہ جاریہ اور ان کے لیے ثواب پڑھ پڑھ کے بخشو. اذان اور اقامت سنت کے مطابق سیکھنے کی ضرورت ہے. جتنی مجلسیں دعوت الحق قائم ہوئی ہیں اپنے اپنے حلقے میں, وہ یہاں آ کر اذان و اقامت سیکھ لیں مولانا مظہر صاحب سے سنت کے مطابق. اذان و اقامت ایک سانس میں 4 کلمہ کہنا چاہیے. آج جس سے بھی کوئی اقامت کہو اللہ اکبر اللہ اکبر, رک جائے گا وہ. سنت کے مطابق یہ ایک سانس میں کہو 4 کلمہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ سب سیکھنا پڑتا ہے. باقی 2 کلمے ایک ایک سانس میں, وصل بھی نہ کرے, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ نہ کہے, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, ایسے حیال الفلاحی نہ کہے, وصل نہ کرے. یہ سب چیزیں میں, جتنے مرکز ہم نے قائم کیے ہیں 50 مرکز ہیں ہمارے دعوت الحق کے, وہ مولانا مظہر میاں سے آ کر سنت کے مطابق اذان و اقامت سیکھیں, اپنے اپنے حلقوں میں اس کو سکھائیں. اور جو طلبہ ہیں مؤذنین ہیں یہاں, اور یہاں کے کوئی طالب علم ایسا نہ ہو جس کو مولانا مظہر میاں اس کو اذان و اقامت سنت کے مطابق تینوں مدرسے میں سکھائیں, تینوں, روضۃ العلوم نارتھ ناظم آباد میں میرا مدرسہ ہے, یا اشرف المدارس ہے, اور سندھ بلو جنگل میں ایک مدرسہ ہے, وہاں بھی طلبہ پڑھ رہے ہیں, بڑے دور دور کے بھی طلبہ, تاجکستانی, افغانستانی, پاکستانی, ہر قسم کے ہیں, مگر استانی لگا ہوا ہے, پاکستانی, افغانستانی اور تاجکستانی, سب میں استانی لگا ہوا ہے. مسجد میں آنے جانے کی 5 سنت ہے. آج کا بیان دیکھ رہے ہیں کیسا ہو رہا ہے, عجیب و غریب انداز کا ہے. 5 سنت مسجد میں داخل ہونے کو لگا ہوا ہے, اس کو دیکھ کر پڑھ کے یاد کر لیجئے, اور 5 سنت مسجد سے نکلنے کی, وہ بھی وہاں لکھا ہوا ہے سامنے. یہ 5 سنت آنے کی, 5 سنت جانے کی, 1 سنت پر 10 ثواب ملے گا, تو 50 ثواب ایک وقت میں, اور 50 آنے کا 50 جانے کا 100, تو دن بھر میں 5 وقت میں مسجد میں آتا ہے, 500 ثواب مفت میں لے لو, قیامت کے دن اس کی قدر اور اس کی کرنسی معلوم ہوگی. جب ملک بدلتا ہے تب کرنسی کا پتہ چلتا ہے, آنکھ بند ہوگی ملک بدل جائے گا. لہذا ہر شخص یہ سوچے کہ میں جب مسجد میں آیا ہوں میں نے 5 سنت ادا کی یا نہیں, سوال کرو اپنے سے. بعض لوگوں کو علم ہے, عمل کرتے وقت یاد ہی نہیں, دھڑ سے چلے آئے, نہیں. 5 سنت جب آپ مسجد میں قدم رکھے تو اپنا حساب کریں, اپنا محاسبہ کریں کہ یہ 5 سنت جو یہاں لکھا ہوا ہے مشکات شریف کی روایت کے مطابق میں نے ادا کی یا نہیں. اگر ادا نہیں کی تو پھر نکلنے کی سنت ادا کرو, اور پھر 5 سنت پر عمل کر کے دوبارہ داخل ہو جائیے. جیسے کسی نے کرتا پہنا مگر بائیں ہاتھ میں آستین ڈال دی, دوبارہ نکالو پھر پہنو سیدھے ہاتھ میں. موزہ پہننا ہو, جوتا پہننا ہو, کپڑا پہننا ہو, اس کی سنت کیا ہے, سیدھے پاؤں میں جوتا پہنیے, بائیں پیر سے اتاریے, کرتا پہنیے, سیدھے آستین میں ہاتھ ڈالیے, اتارتے وقت بائیں آستین سے نکالیے, پیجامہ پہننا ہے داہنا پیر ڈالیے, اتارنا ہے تو بائیں پیر نکالیے سنت کے مطابق, ورنہ آپ کو تو ہر طرح سے نکال سکتے ہیں, پہن بھی ہر طرح سے کر سکتے ہیں بھائی, یا تو کوئی نہ کوئی پیر داخل کریں گے داہنا یا بایاں, یا کود کر کے دونوں پیر اکٹھے داخل کر دیں, ہو سکتا ہے جمپنگ ماسٹر ہو, دونوں پیجامے کو یوں کیا کود کر کے اس میں دونوں پیر داخل کر دیا, لیکن جمپنگ ماسٹری قیامت کے دن کام نہیں دے گی, یہ آپ کی مرضی نہیں چلے گی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد کہ داہنے پیر میں موزہ پہننا, جوتا پہننا اور آستینوں میں ڈالنا داہنی طرف سے سنت ہے, تو اس کیوں نہ ہم سنت ادا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سرخ روح ہو جائیں کہ میرا امتی سونے جاگنے میں, کپڑے پہننے میں, ہر وقت میرے طریقہ اور میرے چلن کو یاد رکھتا ہے جو نبی کے چلن پر چلتا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہیں, نبی کے چلن پر چلنے والے بھی اللہ کے پیارے ان شاء اللہ ہو جائیں گے. آج کا بیان سن رہے ہیں آپ لوگ, یہ انداز بیان آج خاص ہے, مسلسل نہیں ہے, مگر کبھی لڈو نکل رہا ہے, کبھی گرم امرتی, کبھی مرنڈا اور کبھی انڈا, اور ڈنڈے سے حفاظت. اچھا, جس کو عمل میں سستی ہو, نماز میں سستی ہو, ذکر میں سستی ہو, اور گناہ سے بچنے میں بھی سستی ہے, نظر ہٹانا چاہیے مگر سست ہو جاتا ہے, سستی سے وہ چستی دکھاتا ہے گناہ میں, بجائے اس کی تقویٰ میں چستی دکھاتا, ان کے لیے ایک عمل دے رہا ہوں. اس عمل کا نام کیا ہے؟ ہوفلا. کیا نام ہے؟ ہوفلا. کبھی نام سنا تھا؟ بہت سے لوگوں نے نام ہی نہیں سنا ہوگا. ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو آپ لوگ جانتے ہیں مگر نام نہیں جانتے تھے. جیسے کوئی مٹھائی کھلائے اور نام نہ جانتا ہو, پہلی دفعہ سن لے. ایک مٹھائی ہے, اس کا نام سندیش ہے. اگر آپ یہاں کہیں خرید کے کھائیں تو آپ نام نہیں جانتے مگر مزیدار ہے. لیکن سندیش کا پروپیگنڈا نہیں کر رہا ہوں, ایک مثال بتا دیا. وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس وظیفے کا نام ہوقلا ہے. جب کوئی عالم کہے ہوقلا پڑھو تو یہی پڑھنا شروع کر دو. ہوقلا بتا رہا ہوں, نہیں تو قلقلہ سن لو. ہوقلا, قلقلہ میں فرق ہے. ہوقلا کیا مطلب؟ کہ سات مرتبہ پانچوں وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ خدا اس کی برکت سے مجھے اللہ والا بنا دیجئے, گناہ سے بچنے کی توفیق دے دیجئے. حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ زمین پر پڑتا ہے تو آسمان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نیک بن گیا اور میرا بندہ نے گناہ اور سرکشی اور نافرمانی چھوڑ دی. اسلم عبدی واستسلم. اسلم عبدی واستسلم یعنی عبدی انقادا و ترک الانادا. میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور گناہ چھوڑ دیا, سرکشی چھوڑ دی. واستسلم فوض عبدی امور الکائنات بأسرها الى اللہ تعالی عز و جل. میرے بندے نے اپنی دنیا آخرت میرے حوالے کر دی. تو جب روزانہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمارا آپ کا تذکرہ فرشتوں میں فرمائے گا کہ میرا بندہ نیک ہو گیا اور گناہ چھوڑ دیا. تو جب اللہ تعالی فرشتوں کو روزانہ یہ بشارت دے گا تو اپنی خوشخبری کی لاج اللہ کے ذمہ آیا نہیں, تو اللہ تعالی خود بخود ہمیں نیک بنا دیں گے. ورنہ فرشتے اعتراض کریں گے کہ اللہ میاں, روزانہ آپ کا ایک بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہے اور آپ روزانہ ہم کو خوشخبری دے رہے ہیں, مگر وہ تو نالائق کا نالائق ہے, ابھی تک تو لائق نہیں ہوا. تو اس کی برکت سے آپ یہ بھی دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خوشخبری دی ہے کہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو تمہارا اللہ, تمہارا پالنے والا, فرشتوں میں تمہاری تعریف کرتا ہے کہ میرا بندہ نیک ہو گیا اور گناہ چھوڑ دیا. تو اللہ اس بشارت کے صدقے میں جو آپ فرشتوں سے فرماتے ہیں, اس بشارت کے صدقے میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج اور اپنی لاج رکھ لیجئے اور ہمیں نیک بنا دیجئے. مانگنے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے. ایک بدو دیہاتی کہہ رہا تھا روزہ مبارک پر, بالکل گاؤں کا رہنے والا, مگر اس کی دعا پر علماء اشش کر گئے. کیا کہہ رہا تھا؟ کہ اے خدا, اگر آپ ہم کو نیک بنا دیں اور گناہوں سے نجات دے دیں, توفیق دے دیں, گناہ چھوڑ دوں, میں اللہ والا بن جاؤں, آپ کا پیارا بن جاؤں, تو میرے نیک بننے سے آپ خوش ہوں گے اور آپ کا نبی خوش ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ادنا امتی ہوں, آپ خوش ہوں گے اور آپ کا نبی خوش ہوگا میرے نیک بن جانے سے صلی اللہ تعالی وسلم. لیکن اگر آپ نے ہم کو نیک نہ بنایا اور میں ویسے ہی نالائق رہا تو آپ کا دشمن شیطان خوش ہوگا اور آپ کا محبوب کو غم پہنچے گا اور آپ کو بھی خوشی نہیں ہوگی. آپ کے بندے اگر ضائع ہو جائیں تو اے خدا, آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا دیکھیے, دیہاتی آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کو آپ نیک بنا دیتے ہیں تو آپ کا نبی خوش ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ میں ان کا امتی ہوں. تو آپ اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ فیصلہ کر لیجئے. تو اس دعا پر بڑے بڑے علماء اشش کر گئے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ڈھنگ ہوتا ہے. اچھا, اب ایک مسئلہ بتانا ہے کہ اس سال حج کی اخباروں میں آپ نے دیکھا ہوگا, حج میں بھگدڑ سے ہزاروں حاجی کی جاں بحق ہو گئے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ خالی بھگدڑ نہیں ہے, بے وصولی ہے. یہ لوگ گئے تھے ٹھیک 12:15 بجے, افضل وقت میں. اس زمانے میں افضل وقت میں جانا حرام ہے, سن لو مسئلہ, کیونکہ جان خطرے میں ڈالنا حرام ہے یا نہیں. اگر یہی لوگ, آئندہ سے میں مشورہ دیتا ہوں کہ حج کے زمانے میں شیطانوں کو کنکری مارنے کے لیے آپ مغرب بعد جائیے, عصر کے بعد جائیے, عشاء بعد جائیے, 2 بجے رات کو جائیے, صبح صادق سے پہلے مار لیجئے, آپ کا حج پورا ادا ہو جائے گا. تیسرا دن تھا, ہر آدمی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. زندگی میں ایک دفعہ تو اکثر حج ملتا ہے, بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے بھاگنے والے بھگدڑ میں وہی پھنسے ہیں جو بھاگنے والے تھے. جان دے دی جلد بازی میں. اگر علماء اپنے ملکوں کے علماء سے مشورہ کر لیتے تو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ مغرب بعد جاؤ، کتاب میں مکروہ لکھا ہے، اب مکروہ کا زمانہ ختم، مکروہ وقت میں جانا افضل ہے، کیونکہ وہ رش بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، پہلے زمانے میں اتنا نہیں تھا. میں نے معلومات کیا سب، تب بتا رہا ہوں آپ کو. لہذا ایسا نہ ہو کہ اس خبر سے ڈر کے مارے جن پر فرض ہو وہ اگلے سال نہ جائیں کہ صاحب وہاں تو جان ختم ہو جاتی، یہ بے اصولی سے جان گئی. آپ جائیں، بالکل جائیں، انشاءاللہ آپ کو ایک دھکا بھی نہیں لگے گا. جو طریقہ میں بتا رہا ہوں، آپ مغرب بعد جائیں، عشاء بعد جائیں، جب جا کے دیکھ لیں وہاں کہ 50 آدمی ہیں بس. اب یہ نہیں کہ 50,000 آدمی میں آپ گھس رہے ہیں، یہ تو آپ کی نادانی. ایک مفتی صاحب تھے کانپور کے، کہنے لگے میں جاؤں گا، جوان آدمی ہوں میں بھی، دیکھیں کالے کالے جو ہیں وہ بھی میں آدمی ہیں اور میں بھی مرد ہوں. جب واپس آئے تو انہوں نے کہا، سانس تیز تھی، اور کہا میرے پیر اٹھ گئے تھے، زمین سے ٹک نہیں رہے تھے، میں اٹھا ہوا تھا بہت دیر تک اور کلمہ پڑھ رہا تھا کہ اب مر رہا ہوں، اب میں فتویٰ دیتا ہوں کہ افضل وقت میں جو میں گیا ہوں میں نے حرام کام کیا ہے، خودکشی والا کام کیا ہے، اب میں فتویٰ دیتا ہوں کہ مکروہ وقت میں جانا فرض اور افضل وقت میں جانا حرام. لیکن بڑے بوڑھے کی بات نہیں مانی اس وہ مفتی نے، مفتی تھا جوان، کالی داڑھی تھی، کالی داڑھی والوں کو چاہیے کہ سفید داڑھی والوں کی بات مان لیا کریں، کیونکہ یہ سفید داڑھی تجربوں سے گزرتی ہے، اور کالی داڑھی کا علم تو زیادہ ہو سکتا ہے مگر تجربہ اس کا کم ہے. ایک بوڑھے نے جوانوں سے کہا ہم کو لے چلو ساتھ میں شادی میں، ان کا نہیں ہم نہیں لے چلتے، ہم جوان چلیں گے، ماحول کریں گے، مذاق کریں گے، تمہاری وجہ سے ہم کو ادب سے رہنا پڑے گا. ارے اس نے کہا تم کو اس کو دور پھینک دینا، کسی نیم کے نیچے کہیں دور ڈال دینا، تم لوگ خوب مذاق کرنا، مگر میں کام آ جاؤں گا، سوچ لو میں درباری داڑھی سفید ہے. وہ لوگ لے گئے، اتنے میں لڑکی والوں نے کیا کیا کہ جتنے لڑکے والے تھے سب کے ہاتھ میں ڈنڈا باندھ لیا، 3-3 فٹ کا سب کے ہاتھ میں ڈنڈا کس کے باندھ لیا، اور بریانی رکھ دی. اب کیسے کھائیں، یوں تو ہو نہیں رہا ہے. اب سب گئے اسی بڈھے کے پاس، بڈھے نے کہا دیکھو کام آؤں گا، اب تم لوگ ہم کو حقیر سمجھ رہے تھے، جاؤ دو سب بنا لو، ہاتھ تو یوں نہیں ہوگا، ڈنڈا بنا ہوا ہے، اگلی سب والے کو تم کھلا دو ایسے، اور وہ اس سب والے تم کو ایسے کھلا دیں، یوں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تب نوجوانوں نے کہا زندہ باد زندہ باد، وارے بڈھے زندہ باد. اچھا بھائی، اب جو ہے شادی نکاح ہوگا، الحمدللہ کتنے مضامین ہو گئے، میں ڈر رہا تھا کہ شاید پورا نہ ہو، اللہ کا شکر ہے جتنا لکھ کے لایا تھا الحمدللہ سب پورا ہو گیا، اور اب نکاح کا بھی وقت ماشاءاللہ مل گیا. اور جتنے خطبے ہیں ان کا حکم یہی ہے کہ غور سے سنو، بات چیت کرنا جائز نہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي، وفي رواية ومن رغب عن سنتي فليس مني. میں نے دلہن کا نام سبا آسما، جو بیٹی ہیں محمد شیخ محمد افضل صاحب کی، اس لڑکے جو دولہا ہیں زکا اللہ بھٹی، جو بیٹے ہیں جناب برکت اللہ بھٹی کے، اور بوکالت جناب محمد اختر شمیم صاحب، بشہادت یعنی گواہی ظفر علی چوہان اور چودھری اعجاز احمد، بعوض مہر 50,000 روپیہ، 5,000 نقد اور 45,000 اندر طلب جب طلب کیا جائے. میں نے ان کا نکاح کر دیا، صبا آسمہ دختر محمد افضل اور جناب زکاء اللہ بھٹی جو بیٹے ہیں برکت اللہ بھٹی کے، ان کا نکاح مندرجہ ذیل جو بھی میں نے پیش کیا ہے اس کے 50,000 مہر کے عوض میں 5,000 نقد اور 45,000 عند طلب میں نے ان کا نکاح کر دیا زکاء اللہ صاحب کا، کہیے قبول کیا؟ سن لیا آپ لوگ؟ ضرور زور سے کہیے قبول کر لیا آپ لوگ سب گواہ، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو دعا ہے حدیث شریف کے ایسے وقت میں کیا دعا دینا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، دیکھو جو سکھایا وہ دعا مانگ رہا ہوں، جب بارک اللہ فیکا یعنی اللہ تمہارے اندر برکت ڈالے، وہ بارک اللہ علیہ کا اور اللہ برکت نازل فرمائے ان کے اوپر دلہا صاحب پر اور دلہن صاحبہ پر، وہ جمع اللہ ہو وہ جمع اللہ ہو وہ جمع بینکما فی بالخیر، اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کے ساتھ ہمیشہ ان کو آپس میں خوش رکھے، دونوں کو خوش رکھے، دونوں کے خاندان والوں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ نیک اولاد و صالح اولاد عطا فرمائے اور ہمیشہ دکھ اور غم سے بچیں، لڑائی جھگڑے سے اللہ بچائے اور خوب خوش خرم زندگی اللہ عطا فرمائے، اپنی فرما برداری کے ساتھ نیک اعمال کے ساتھ اور اولاد بھی نیک عمل کی، دونوں ماں باپ کو اللہ توفیق دے کہ اولاد کو بھی نیک بنانے کی توفیق دے، صالح اولاد اللہ عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
او بہار دیتا ہے دل کو بہار دیتا ہے عشق، دل کو بہار دیتا ہے جذبہ جان سار دیتا ہے، جذبہ جان سار دیتا ہے، طاعت مقتصر پہ میرا کریم، طاعت مقتصر پہ میرا کریم، اجر کیا بے شمار دیتا ہے، اجر کیا بے شمار دیتا ہے، اہل دل کے کرم کا کیا کہنا، اہل دل کے کرم کا کیا کہنا، درد دل بار بار دیتا ہے، درد دل بار بار دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہے نا، جو ہاتھ دے سمجھ کر اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ کا سوچ رہے ہیں، یہ درد امریا اولیاء علی کا درد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اور اولیاء اللہ کو درد دیتا ہے اپنی محبت کا، جس کی وجہ سے ہر وقت تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں.
اہل دل کے کرم کا کیا کہنا، درد دل بار بار دیتا ہے، کیا کرامت ہے نور تقوا کی، کیا کرامت ہے نور تقوا کی، روح کو ایک قرار دیتا ہے، روح کو ایک قرار دیتا ہے، اس نے فانی سے دھوکا مت کھانا، حسن فانی سے دھوکا مت کھانا, ایک فانی خمار دیتا ہے, ایک فانی خمار دیتا ہے. روح کو صد قرار دیتا ہے, نفس اپنا جو مار دیتا ہے, نفس اپنا جو مار دیتا ہے, روح کو صد قرار دیتا ہے, روح کو صد قرار دیتا ہے. شیخ کامل کے فیض کو دیکھو, شیخ کامل کے فیض کو دیکھو, رند کو بھی سوار دیتا ہے, رند کو بھی سوار دیتا ہے. شیخ کامل کے فیض کو رند کو بھی سوار دیتا ہے, رند کو بھی سوار دیتا ہے. عشق تجھ پر ہو بارش رحمت, عشق تجھ پر فانی بہار دیتا ہے, غیر فانی بہار دیتا ہے. نفس دشمن کی بات مت مانو, نفس دشمن کی بات مت مانو, گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے, گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے. عشق مجبور بے زبان ہو کر, عشق مجبور بے زبان ہو کر, دیدے عشق بار دیتا ہے, دیدے کیا ملے گا گناہ سے اختر, کیا ملے گا گناہ سے اختر, لعنتیں بے شمار دیتا ہے, لعنتیں نفس اپنا جو مار دیتا ہے, روح کو صد قرار دیتا ہے. عجب ہے نور تقویٰ جس کی نورانی عجب ہے نور تقوا جس کی نورانی نہیں جاتی, بڑھاپے میں بھی اس کی شان تابانی نہیں جاتی. عجب ہے نور تقوا جس کی نورانی نہیں جاتی, بڑھاپے میں بھی اس کی شان تابانی نہیں جاتی. عجب ہے نور تقوا جس کی نورانی نہیں جاتی, بڑھاپے میں بھی اس کی شان تابانی نہیں جاتی. نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری, نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری, مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی, مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری, مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. ہزاروں کتنے دل کش میں ہوتے ہیں گھرے لیکن,
پہاڑیاں یہ سب دنیا میں آپ کل کتنے کتنے ہیں, لیکن اللہ والوں کی شان آگے کوئی.
ہزاروں کتنے دل کش میں ہوتے ہیں گھرے لیکن, جو ربانی ہے ان کی شان ربانی نہیں جاتی, جو ربانی ہے ان کی شان ربانی نہیں جاتی. ہزاروں فتنے دل کش میں ہوتے ہیں گرے لیکن, جو ربانی ہے ان کی شان ربانی نہیں جاتی.
میں نے بورڈ پر شاہ اللہ صاحب رام بخاتم کو دیکھا کہ یہ بورڈ پر بیٹھے ہیں ایسے, اور گیٹ یہ ایک ہوائی جہاز آیا, اس کے پسنجر نکل رہے تھے, اس میں عورت نے حضرت نے پیٹھ کی طرف کر دیا, ڈرائیور کی طرف پیٹھ کر دیا اور دیوار کی طرف موو کر دیا, اور زبان ہاتھ مت سے کہا ہم نے زبان حال. یہ ہے اللہ والوں کی شان, اور ایک دنیا دار نفس کا غلام دشمن کے چکر میں پھنسا ہوا انسان کیا کرتا
ہے. ہزاروں فتنے دل کش میں ہوتے ہیں گرے لیکن, جو ربانی ہے ان کی شان ربانی نہیں جاتی. نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری,